الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد اللہ تعالیٰ نے وہی اپنی سنت قدیمہ جو مخلوق کے بارے میں رہی ہے اسے نافذ فرمایا اور وقت پورا ہوا اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس ظاہر کی دنیا سے حجاب فرما گئے. خلافت راشدہ کا دور شروع ہوا اور ہم اہل السنہ بنیادی طور پر یہ عقیدہ اور اس کے دلائل رکھتے ہیں اور ہمارے ایمان کا یہ حصہ ہے کہ نبوت کے جو فرائض تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عملاً خلافت راشدہ نے اسے پورا کیا. یہ خلافت راشدہ کا 30 سالہ دور 30 ایئرز یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فریضہ نبوت کی تکمیل تھی اور اللہ نے اس خلافت راشدہ کو قائم کیا اور قیامت تک کے لیے. نہ صرف یہ کہ نصوص کی تنفیذ جو چیزیں کتاب و سنت میں قطعی اور حتمی طور پر طے کر دی گئی ہیں نہ یہ کہ ان کو نافذ کرنا, بلکہ اجتہاد تک کی بنیادیں اس دور میں پڑ گئی اور خلافت نے کئی مرتبہ یہ کہا کہ یہ میرا فیصلہ ہے اور شورا اس وقت موجود تھی, صحابہ رضی اللہ عنہ کی اکثریت موجود تھی اور انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا فیصلہ ہے, یہ میرا فیصلہ ہے اور لوگوں اگر یہ ٹھیک ہے تو اللہ کی رضا اور اللہ کی منشا کے مطابق ہو گیا, یعنی اللہ اس پہ اجر دے گا, اور اگر یہ شریعت کے خلاف ہے تو اللہ مجھ سے درگزر فرمائے. اس لیے اس وقت یہ مسئلہ زور و شور سے اٹھا کہ خلافت کی حقیقت کیا ہے. اس لیے اہل السنہ نے اپنی بات طے کی اور انہوں نے کہا خلافت راشدہ اصل میں یہ تکملہ ہے اس نبوت کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی تھی, لیکن عملاً اس کو کسی زمین پر نافذ کرنے کا موقع نہیں ہوا. ازالت الخفا عن خلافت الخلفاء, یہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب اس زمانے میں لکھی جب ایران کا انقلاب پوری طرح اپنی جڑیں پکڑ چکا تھا. اور انقلاب جب برپا ہوتا ہے تو کچھ چیزیں اس کے لوازمات میں سے ہیں, اس انقلاب کے پاؤں جم جائیں, انقلاب لانے والوں کی جو پہلی صف تھی اس کا قتل عام ہو جائے, پھر اس کے بعد دوسری صف جو ہے وہ پہلی کی جگہ لے کے انقلاب کے مقاصد کے لیے کام کرے, اور پھر اس انقلاب کو مؤثر طریقے پہ قرب و جوار میں پھیلایا جائے. چنانچہ فرانس کا انقلاب اگر آپ نے پڑھا ہے تو وہاں پر یہ ساری چیزیں نظر آئیں گی. مسلمان جب اسپین میں گئے ہیں تو وہاں بھی یہ چیزیں نظر آئیں گی, اور جتنے انقلابات دنیا میں مثلاً سوشلزم کا انقلاب جو آیا ہے سب جگہ یہ پایا جاتا ہے. اور انقلاب کے بعد اس کا پھیلاؤ, وہ ایرانی انقلاب کا جو پھیلاؤ شروع ہوا تو اس نے مختلف ممالک کے مختلف صوبوں پر بہت اثر کیا, اہل تشیع کے علماء وہاں سے ہجرت کر کے ہندوستان آئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے گولکنڈہ اور بیجاپور یہ سب یہاں کے فرما روا شیعہ ہو گئے، اور اس کے بعد احمد آباد کی باری آئی، اور احمد آباد کے بعد حیدرآباد، اور پھر حیدرآباد احمد آباد کے بعد اب قریب تھا کہ مرکز دلی میں شیعت کی حکومت قائم ہو جاتی، اور پورا ہندوستان اہل تشیع کے عقائد کو قبول کر لیتا. اس وقت کے پرعزم بادشاہ جس جیسا دوسرا ابھی تک شاید پیدا نہیں ہوا، اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ اٹھے، اور اس نے اپنی جوانی کے 25 سال گولکنڈہ اور بیجاپور میں اور اس انقلاب کے اثرات کو روکنے کے لیے صرف کیے، اگرچہ وجوہ اور بہت سی تھی. دلی میں عین دارالحکومت میں یہ حال تھا کہ حضرت کے بیٹے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ دلی میں ہر گھر میں جو 9 آدمی تھے تو 10واں شیعہ تھا. انہوں نے کہا ڈر ہوا کہ شیعت کی گود میں جا کے حکومت اب گرے گی، اور پورا ہندوستان اہل تشیع کا اس تسلط کو قبول کر لے گا. تو انہوں نے پھر خلافت راشدہ کو اجاگر کیا کہ جن کو تم گالیاں دیتے ہو ان کی حکومتیں تکمیل کرنے والی تھیں کار نبوت کو. اور پھر انہوں نے شاہ ولی اللہ صاحب نے حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ اس سے بھی پہلے اپنے مکتوبات میں، اور پھر شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ تحفہ اثنی عشریہ، یہ ساری کتابیں لکھی، اور انہوں نے ثابت کیا اور بتایا کہ نبوت کے بعد اس کے حقیقی جانشین کون تھے. اہل تشیع کا خیال تھا کہ وہ صرف ایک خاندان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، اور وہ خاندان صرف اپنا، پوری امت مسلمہ پر مسلط کرنا ان کا فریضہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض میں شامل تھا کہ صرف بنو فاطمہ رضی اللہ عنہ وسلام اللہ علیہا ان کی اولاد ساری امت پہ حکومت کرے گی، اور ان کے علاوہ کسی کی حکومت نہیں چل سکتی، حتیٰ کہ اس کے بانی مبانی سیدنا علی رضی اللہ عنہ تھے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے باقی تمام انبیاء علیہ السلام سے افضل تھے. اس لیے اہل تشیع کا عقیدہ ہے، اور جنہوں نے بہت نرمی اختیار کی ہے اس عقیدے میں، انہوں نے کہا ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان 4-5 پیغمبروں کو چھوڑ کر باقی ہر پیغمبر سے بھی افضل سیدنا علی رضی اللہ عنہ تھے، اور حقیقی جانشین یہی خاندان تھا پورا، اور ایک خاندان کو امت میں مسلط کرنا تھا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض میں سے تھا، اور وہ کر کے گئے. بعد والوں نے گڑبڑ کر دی، جبکہ اہل السنہ نے کہا کہ ایسی بات نہیں ہے، اصل ہماری بات اتنی سی ہے کہ امرہم شورا بینہم، ہم حکومت کا مستحق اسے سمجھتے ہیں جو شورا طے کرتا، شورا جس کو بھی چن لے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری شورا اس آدمی کو چن لے جس کا سر منقے کے برابر اتنا بدصورت، اتنا چھوٹا آدمی بظاہر معلوم ہو کہ اس کی شکل صورت بھی ٹھیک نہ ہو، منقے کے برابر اس کا سر ہو، منقہ خشک انگور. فرمایا اگر اس کی بیعت ہو جائے اور خلافت اس آدمی کو مل جائے تو اس سے باہر نکلنے والے کو مار دینا، قتل کر دینا. یہ مختلف احادیث کے کا نچوڑ ہے. اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ 3 دن تک اپنا خلیفہ مقرر کر دینا، اور پھر ایک کو بلایا اور فرمایا اگر 3 دن تک امت میں خلافت کا فیصلہ یہ نہ کر سکے تو ان 6 کے 6 آدمیوں کو قتل کر دینا اور اپنی شورا بنا. ہم اتنی سختی سے شورا کے قائل ہیں. اسی لیے یہ خلافت راشدہ، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کچھ لوگوں پر باقاعدہ پابندی لگائی. انہوں نے کہا علی مدینہ منورہ سے باہر نہیں جائیں گے، ابن مسعود مدینہ منورہ سے باہر نہیں جائیں گے، فلاں ہی جائے گا، فلاں ہی جائے گا. اور بلا کے انہیں کہا کہ میں تم پہ سفر کی پابندیاں ایسے نہیں لگا رہا، مسئلہ یہ ہے کہ علاقے فتح ہوتے چلے جا رہے ہیں، ملک بڑھتا چلا جا رہا ہے، فتوحات کی ہر دن مجھے اطلاعات مل رہی ہیں، اور نئے نئے مسائل اٹھ رہے ہیں اس اس میری حکومت میں، اس میری خلافت کے دور میں میں اکیلا فتوے کی ذمہ داری نہیں لے سکتا، لا بد منو، یہ ضروری ہے کہ تم لوگ میرے فتوے پہ نظر ثانی کرو، میرے ساتھ بیٹھو، امت کے نئے سے نئے مسائل کو حل کریں، اور تم جیسا صاحب علم اگر دور جا بیٹھے گا تو پھر میں کیا کروں گا؟ حتیٰ کہ ایک مسئلہ پیش ہوا اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ علی کہاں ہیں، وہ اس پہ فتویٰ دیں، کہا گیا کہ علی کہیں گئے ہوئے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بے اختیار اپنی ران پہ ہاتھ مارنے لگے اور فرمایا قضیت ولا ابا الحسن رہا، حسن کے والد موجود نہیں ہیں، اتنا مشکل مسئلہ ہے، کون حل کرے اس کو؟ یہ مزاج تھا خلافت راشدہ کا. اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جب اجتہاد کے ذریعے نئے نئے مسائل کا حل اور شورا نے دینا شروع کیا، تو ایک موقع ایسا آیا جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے خود سے اس سوال کو اٹھایا اور انہوں نے کہا لوگو یہ بتاؤ کہ میں خلیفہ ہوں یا میں بادشاہ ہوں، تو چپ ہو گئے. کہا اس کا رسپانس چاہیے، عوام کا رد عمل چاہیے، میں کہیں خلیفہ کی بجائے بادشاہ تو نہیں بن گیا؟ اور پھر انہوں نے فرمایا دوسرے موقع پہ کہ میں بادشاہت کو ناپسند کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کی حکومت خلافت کے ذریعے، لوگوں کے انتخاب کے ذریعے، اس ذریعے سے قائم ہو، شورا اپنا امیر منتخب کرے. اور پھر اس کی متعدد مثالیں ہمیں خود بھی ملتی ہیں. ام المومنین سے عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی تھی کہ اگر خلافت صرف ایک شخص کو دے جانی ہوتی اور مشورے کے ذریعے خلافت طے نہ پاتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد جس کو خلافت دیتے وہ زید تھے، اور زید نہ ہوتے تو ان کے بیٹے اسامہ تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسامہ سے بہت شدید تعلق تھا، اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مواقع پر انہیں ڈانٹا. اور اسامہ کی عمر 16 سال کی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا، تو 16 سال کے لڑکے کو خلافت دینا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے تھے. بعد میں بھی کئی مرتبہ ایسے ہوا ہے کہ قاضیوں کے اس لیے کہ یہ ہیروز کی نرسری تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگا دی تھی. وہ جانتے تھے کہ کون کس درجے کا اور کس اہلیت کا اور کس چیز کے قابل. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے پھر اس سوال کو اٹھایا، انہوں نے کہا میں خلیفہ راشد ہوں لوگوں، یا مجھے بتاؤ میں کیا ہوں؟ پھر ایک سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ملے اور سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ سلمان تم بتاؤ، میں تمہارا خلیفہ ہوں، مسلمانوں کا امیر ہوں، کیا یہ کہ میں بادشاہ ہوں؟ انہوں نے کہا امیر المومنین بہت آسان ترازو ہے، بہت آسان طریقہ ہے، آپ اپنے آپ کو اس پہ پرکھ لیں اور آپ اپنی خود گواہی دیں کہ آپ کیا ہیں. مسلمانوں کے بیت المال میں اگر 1 روپیہ بھی آپ نے ضائع کیا ہے جان بوجھ کے، یا 1 روپیہ بھی اپنے ذاتی مصارف میں آپ نے خرچ کر لیا ہے، یا اسے ضائع کر دیا ہے، یا پھر اسے ناجائز دے دیا ہے، تو اس دن سے آپ ہمارے خلیفہ نہیں رہے، آپ بادشاہ. یہ کرائیٹیریا تھا جس پہ انہوں نے رکھا تھا، اور یہ وہ چیز تھی جو خلافت راشدہ میں مالی امور کے سلسلے میں تھی کہ حکومتیں جتنا کچھ خرچ کریں گی وہ اپنے پبلک کے سامنے جواب دے ہیں، 1 پائی کی گڑبڑ نہیں ہو سکتی. حتیٰ کہ غیر مسلموں سے مدد لینی پڑی تو اس روح کو قائم رکھنے کے لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات کی. اور عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے خط لکھا اور کہا امیر المومنین مصر فتح ہوا ہے، اور یہاں پر ایک ایسا شخص میں نے دیکھا جو پوری مملکت کا حساب کرتا ہے اور پورے سال کے آخر پہ وہ پیش کرتا ہے خلیفہ جو بھی حکمران ہے کہ اس سال کیا ملک میں ترقی ہوئی، کیا فائدہ. اکاؤنٹنٹ جنرل جسے اب آپ کہتے ہیں، اسے کہا وہ ایک ایک چیز بتاتا ہے اس کا کچھ کرنا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ لکھا اس عیسائی آدمی کو فوراً میرے پاس بھیجو، میں سب سے زیادہ ضرورت مند ہوں اس بات کا کہ میری مملکت کا حساب کیا جائے اور دیکھا جائے کہ کتنا ہم نے خرچ کیا اور کتنی ہماری آمدن ہے. چنانچہ وہ بھیجا گیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے باقاعدہ تنخواہوں کا انتظام، باقاعدہ یہ چیزیں، اور اس نے سب سے پہلا نام لکھا کہ ملک میں تنخواہ کس کس کو ملنی چاہیے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا نام لکھا تو وہ خود تشریف لائے. جب انہوں نے شروع کیا پڑھنا کہ بڑی لمبی تحریریں تھیں ان کی, تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا بہت غلط لکھا. ان کا معیار میں نہیں ہوں, میری خلافت نہیں ہے, معیار حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ جس سے تعلق تھا, پہلے بس وہ لکھو ہم اس کی تنخواہ مقرر کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چلو, یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی کہ انہوں نے اپنی اطاعت, اپنی معیشت, اپنی ساری چیزوں کی بنیاد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رکھی. انہیں اتنی شدید محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. عبد الرحمٰن ابن عوف کہتے ہیں ایک رات کو جا رہے تھے ہم اور ایک بستی دیکھی, ایک عورت چرخہ کات رہی تھی. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو آواز آئی اور خاموشی سے مجھے بھی خاموش کر کے سننے لگے کہ عورت کیا کہتی ہے. عورت چکی پیس رہی تھی اور وہ اشعار پڑھ رہی تھی, اور اس نے کہا اللہ کبھی وہ دن بھی آئے گا کہ کسی گھر میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جمع ہو جائیں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ہچکیاں لے کے رو پڑے اور فرمایا بس کر, اور آئے اور 20 دن بیمار لیٹے رہے. لوگوں نے کہا امیر المومنین کو کیا ہو گیا ہے؟ عبد الرحمٰن کہتے تھے میں جانتا ہوں کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی رفاقتیں, ان کی محبتیں, ان کی ڈانٹ, یہ سب چیزیں یاد آئیں, اور 20 دن وہ چارپائی سے نہیں اٹھ سکے اس محبت میں جو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. جتنے کرائٹیریاز مقرر کیے ہیں خلافت راشدہ نے وہ آج بھی قائم. آج بھی اگر کوئی شخص 1 روپے کی گڑبڑ سرکار کے مال میں کرتا ہے تو اس کا اعتبار ساکت ہے. اسی لیے اس خلافت راشدہ کو لوٹانے کے لیے ہر دور میں کوششیں ہوتی رہیں, اور اس ہر دور میں کوششوں میں اورنگزیب عالمگیر بھی تھے. اورنگزیب عالمگیر نے جو کچھ اپنی سلطنت میں کیا تھا, حکومت برطانیہ نے جو کچھ اس پہ لکھا ہے, آپ جائیں اس ریکارڈ کو نکالیں اور کھنگالیں. اب ہندو بھی لکھ رہے ہیں, اب گوروں کو خیال آیا ہے, ان کی کتابیں مارکیٹ میں اللہ کا شکر ہے آنا شروع ہوئی ہیں کہ ہم نے ہندوستان پہ بڑا ظلم کیا. 30 کروڑ پاؤنڈ, 30 کروڑ پاؤنڈ برطانیہ کے ہر سال ہندوستان سے وہاں برطانیہ منتقل ہوتے تھے. اور جب ہندوستان میں کہیں قحط پڑا, کہیں غربت زیادہ ہوئی, تو وہی رقم جو بھیجی تھی گوروں نے انگلینڈ میں 5% سود پہ پھر ہندوستان آتی تھی. آئندہ سے ہندوستان اس کے پیسے بھی ادا کرتا تھا, اصل زر بھی اور سود بھی. اور انگریزوں نے ریلوے کا نظام جاری کیا, اور انہوں نے لکھا کہ ریلوے کی ساری آمدن میں ہندوستانیوں کا کوئی حصہ نہیں ہے, جتنا نفع بھی ہوگا یہ سب کا سب حکومت برطانیہ کے پاس بھیجا جائے گا. لمبی فہرست ہے کہ انہوں نے کتنا پیسہ کہاں سے لوٹا اور برطانیہ میں گیا, اور اس کا جو نقصان ہوا وہ آج تک پورا نہیں ہو سکا. یہ کوہ نور تو ایک علامت تھی, اصل میں تو وہ لوٹ مار جو انہوں نے مچائی تھی, نتیجہ اس کا یہ نکلا. کہاں اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کی سلطنت, جس میں انہوں نے خود اپنے قلم سے تحریر فرمایا کہ 10 کروڑ تولے میری حکومت کی آمدن ہے اور میرے بچوں خزانے کا حساب یہ ہے. وفات سے کچھ عرصہ پہلے لکھا کہ 10 کروڑ تولے سونا ہمارے ہاں جو وصول ہوتا ہے بغیر ظلم کے, یہ ہے میں اتنی بڑی سلطنت دنیا میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اور اسی لیے اس خلافت راشدہ میں جب تغیرات واقع ہوئے تو پہلا شخص جس نے یہ لفظ استعمال کیا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاں آئے, اور وہ سعد رضی اللہ عنہ تھے. سعد رضی اللہ عنہ کو کون چیلنج کر سکتا تھا؟ وہ بدری تھے. سعد رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی. سعد کو کہا تھا کہ فدا کا امی وابی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ قربان سعد پہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بڑا مقام دیا تھا. سعد پہلے شخص ہیں جن کا السلام علیکم ایہا الملک, بادشاہ سلامت, اللہ کی سلامتی ہو. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کیا میں خلیفہ نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا بالکل آپ خلیفہ نہیں ہیں, جس طریقے پہ آ کے آپ نے حکومت سنبھالی ہے بلا خلافت راشدہ یہ ہوتی ہے. اسی لیے یہ جتنے لوگ بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی حد سے زیادہ تعظیم کرتے ہیں، نہیں کرنی چاہیے، اتنی نہیں جتنی اب لوگ پیچھے پڑ گئے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو برا کہو تب جا کر سنی بنو، ولیعوذ باللہ یہ بات نہیں ہے بھیا، آپ کدھر چل پڑے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق ہمارے ہی کتابوں میں لکھا ہے، انہوں نے کہا سعد رضی اللہ عنہ نے کہا اس لیے سنت، یہ لکھنے والے نے یا تو سنت لغت میں استعمال کیا ہے یا پھر اصطلاح میں استعمال کیا ہے، اس کا سنت یہی ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو بادشاہ کہا جائے گا، خلیفہ راشد نہیں۔ اسی لیے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں لوگ آتے تھے اور ان سے پوچھتے تھے، لوگ کہتے تھے خلافت راشدہ حضرت اور چیز ہے، آپ کی حکومت اور چیز ہے، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، اس سے مجدد رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ، ان کے تصریحات پڑھنی چاہیے، اس لیے ہم خلافت راشدہ کی عزت، احترام، ادب، ان کے بعض ایسے فیصلے جو بعد کی تاریخ میں ان کے لیے قابل نقد ہوئے، اس کے باوجود ہم خلافت راشدہ کا احترام کرتے ہیں، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تکمیل تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منشاء مبارک کو انہوں نے زمین پہ نافذ کیا تھا، اور جو اصول انہوں نے طے کیے تھے حکومت اسلامیہ کے لیے وہ آج بھی نافذ العمل ہیں۔